أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر آمنت بالله صدق الله العظيم. اے کمبل میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے اور بتوں کی گندگی کو چھوڑے رکھیے اور احسان نہ کیجیے زیادہ لینے کے لیے اور اپنے رب ہی کے لیے صبر کیجیے. جب سور پھونک دیا جائے گا تو یہ وہ دن ہوگا جو بہت مشکل دن ہے. کافروں کے اوپر یہ آسان نہیں ہوگا. آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اور میں نے اس کے لیے مال لمبا چوڑا بنایا اور اس کو بیٹے دیے جو اس کے سامنے موجود ہیں اور میں نے اس کے لیے ہر قسم کا راستہ آسان کر دیا. پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں؟ ہرگز نہیں. بے شک یہ ہماری آیتوں سے سرکشی کرنے والا ہے. میں اس کو صعود پہاڑ پر چڑھاؤں گا. بے شک اس نے سوچا اور پھر طے کیا. اور اس کو قتل کیا جائے کیسا اس نے طے کیا؟ پھر اس کو قتل کیا جائے کس طریقے سے اس نے طے کیا؟ پھر اس نے دیکھا, پھر تیوریاں چڑھائی اور منہ بنایا, پھر پشت پھیری اور تکبر کیا اور یہ کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے, جو چلا آ رہا ہے اور یہ نہیں ہے مگر انسان کی بات. میں اسے پہنچاؤں گا سقر میں, اور اے مخاطب آپ کو کیا معلوم یہ سقر یعنی جہنم کیا ہے؟ یہ نہ باقی چھوڑتی ہے نہ باقی رکھتی ہے اور نہ کسی کو چھوڑتی ہے, اور یہ انسانوں کو جلانے والی ہے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی اور کل کی مجلس میں تلاوت کی گئی تھیں. ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے 6 حکم دیے گئے کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور انذار کا کام شروع کیجیے, یعنی لوگوں کو ڈرائیے, بچائیے, خبردار کیجیے کہ آگے کیا کچھ آنے والا ہے, مستقبل میں کیا آنے والا ہے. مستقبل میں آگے ادھیڑ عمری آنے والی ہے, بڑھاپا آنے والا ہے, اور طرح طرح کی دنیاوی معذوری آنے والی ہے, پھر آگے موت آنے والی ہے, قبر آنے والی ہے, پھر حشر ہوگا, پھر میدان حساب آنے والا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مستقبل سے متعلق ہیں, اور ان سب سے آپ لوگوں کو ڈرائیے, خبردار کیجیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اور اپنے رب کی بڑائی کیجیے, یعنی زبان سے بھی اور عمل سے بھی. وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ, اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے, یعنی ظاہری نجاست سے بھی, مال حرام اور مشکوک مال سے بھی, اور دھوکہ دینے سے بھی کہ ایسے کپڑے پہنے جائیں جس کا مقصد دوسروں کو دھوکہ دینا ہو. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اور بتوں کی گندگی کو چھوڑے رکھیے. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ, اور احسان نہ کیجیے زیادہ لینے کے لیے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اور اپنے رب ہی کے لیے صبر کیجیے. یہ تو وہ آیات ہیں جن کی مختصر تشریح کل بیان کر دی گئی تھی. آج کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے شروع میں یوم الدین, روز جزا یعنی قیامت کے دن کا ذکر کیا, اور یہ فرمایا کہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ, کہ جب سور پھونک دیا جائے گا تو وہ دن مشکل دن ہوگا. جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن مشکل دن ہوگا, یعنی ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا کہ جوانی کہاں خرچ کی, مال کہاں سے حاصل کیا, کہاں خرچ کیا, وغیرہ وغیرہ, جیسا کہ قرآن اور احادیث کے اندر ساری باتیں منقول ہیں. تو یہ جو قیامت کا دن ہے مشکل دن ہے. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ, تو جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن مشکل دن ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ, اور کافروں کے اوپر آسان نہیں ہوگا. پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ مشکل دن ہوگا, اس کے بعد یہ فرما دیا کہ کافروں کے اوپر یہ آسان نہیں ہوگا. تو شروع میں تو یہ پہلی آیت میں تو یہ بات بتلا دی کہ یہ دن مشکل دن ہوگا, یومئذٍ یومٌ عسیر, مشکل دن ہوگا, یعنی ہر ایک کے لیے, مومن اور کافر سبھی کے لیے مشکل دن ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے نیکیاں زیادہ کی یا اللہ پناہ میں رکھ کے برائیاں ہماری زیادہ ہیں, کس کس کے حقوق ہمارے اوپر ہیں, اللہ تعالیٰ کے کن حقوق کو ہم نے ضائع کیا تھا, بندوں کے کن کن کے بندوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں, اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے مشکل دن ہے یہ مومنوں کے لیے بھی, کافروں کے لیے بھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اگلی آیت کے اندر یہ بات فرمائی کہ علی الکافرین غیر یسیر, کافروں کے اوپر یہ آسان نہیں ہوگا, مشکل دن ہوگا, کافروں کے اوپر آسان نہیں ہوگا. وہ ہلکا سا اشارہ کر دیا کہ مومنوں کو اللہ سبحانہ و تعالی آسانی عطا فرما دیں گے جبکہ ایمان سلامت ہو. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. تو یہ وہ دن ہوگا کہ جو مشکل دن ہوگا, علی الکافرین غیر یسیر, اور کافروں کے اوپر آسان نہیں ہوگا. اور قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا گیا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ یہ وہ دن ہوگا کہ آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، آدمی بھاگے گا اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، ان سب سے بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر آدمی کے لیے اس دن ایسی حالت ہوگی جو اس کو دوسروں سے لاپرواہ کرنے والی ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی کہ پتہ نہیں میں نے کیا کیا کچھ کیا تھا، کس کس کے حقوق ضائع کیے تھے، اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اس لیے یہاں قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ یہ دن بڑا مشکل دن ہوگا، لیکن اور کافروں کے اوپر یہ آسان نہیں ہوگا۔ یہ تو آیت نمبر 10 تک، آگے جو آیت نمبر 11 سے لے کر 29 تک کی آیات میں نے پڑھی ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام نہیں لیا، مگر مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ آیات نازل ہوئیں ولید ابن المغیرہ کے قصے کے سلسلے میں۔ یہ ولید ابن مغیرہ علاقے کا بڑا آدمی تھا اور مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے تھا، جیسے ابو جہل وغیرہ، عقبہ ابن ابی معیط، امیہ ابن خلف، یہ ولید ابن مغیرہ، یہ وہ تھے جو کافروں کے مرد تھے اور ان کے سردار تھے، اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست مخالفت کی اور آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائیں۔ تو یہ ولید ابن المغیرہ تھا، حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا، اللہ، کہ ولید ابن مغیرہ پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو انعامات عطا فرمائے تھے ان میں ایک یہ بھی فرمایا ہے کہ بنین شہودا، یعنی اولاد حاضر اور موجود ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسے اولاد کا پیدا ہونا اور اولاد کا باقی رہنا اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اسی طرح اولاد کا اپنے پاس حاضر اور موجود ہونا یہ بھی ایک بڑا انعام ہے، جو والدین کے لیے آنکھوں کے ٹھنڈک اور دل کے سکون کا بڑا ذریعہ ہے۔ آج کل کی الٹی ترقی نے، جو آج کل کا زمانہ کر رہا ہے، اور صرف سونے چاندی کے سکوں بلکہ نوٹوں کا نام عیش اور آرام رکھ لیا ہے، وہ اس میں والدین بڑے فخر سے اولاد کو دوسرے ملکوں میں پھینک دیتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں، اگرچہ سال سال بلکہ عمر بھر اولاد کی صورت نہ دیکھیں، مگر ان کی تنخواہ اور آمدنی کی خبر ان کے کانوں تک پہنچتی رہتی ہے، اور اس خبر کے ذریعے اپنی برادری میں اپنی برتری ثابت کرتے رہتے ہیں کہ میرا بیٹے، دو بیٹے کینیڈا میں، دو امریکہ میں، اس کے پاس یہ ہے اور اس کے پاس یہ ہے، تو اپنا یہ دعوے کر، لیکن حقیقت دیکھو تو بیٹے ان کے کسی بھی کام کے نہیں ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ آرام اور راحت کے مفہوم سے بھی بے خبر ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھلانے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے اور اپنے اصلی آرام اور راحت کو بھول جاتا ہے۔ قرآن نے فرمایا، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلایا تھا تو اللہ نے ان کی اپنی جان کو ان سے بھلا دیا، ان کو اپنی بھی کوئی خیال نہ رہا، بس پیسوں کا خیال ہے، بیٹے پیسے بھیجتے رہیں، وہ پیسے کماتے رہیں، لیکن آرام راحت ہو نہ ہو، اب نوٹوں کا نام، پیسوں کا نام، ڈالروں کا نام، کرنسی کا نام آرام رکھ لیا ہے، حالانکہ کرنسی کا نام آرام نہیں، یہ تو آرام و راحت کا ایک ذریعہ ہے، اگر کرن باب کی خدمت کرو۔ یہاں تک کہ آپ نے سنا حضرت ہی سے دوپہر کے بیان میں کہ اگر جہاد فرض کفایہ ہو، تبلیغ فرض کفایہ ہو، اور ماں باپ یا تعلیم دین فرض کفایہ ہو، اور ماں باپ کو ضرورت ہو اولاد کی، تو اولاد کو چاہیے کہ وہ ان سب فروض کفایہ کو مؤخر کر دے، پہلے والدین کا حق ہے، پھر اس کے بعد دوسرے فروض کفایہ ہیں۔ تو یہ بیٹوں کا پاس ہونا یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے. جو نوجوان ہیں ان کو یہ پتہ نہیں کہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے کیا ٹھنڈک ملتی ہے. اولاد کچھ بھی نہ کرے لیکن قریب میں رہے اس کی بھی ایک سکینت ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولید ابن المغیرہ پر جو انعامات کا ذکر کیا تو فرمایا کہ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا, اور میں نے اس کے لیے مال بنایا لمبا چوڑا, وَبَنِينَ شُهُودًا, اور بیٹے اس کو دیے جو اس کے پاس موجود رہتے ہیں. اور ان کے بیٹے اس ولید ابن المغیرہ کے کافی بیٹے تھے, غالباً 10 کے قریب بیٹے تھے اس کے. اور انہی بیٹوں میں سے ایک بیٹے وہ بڑے مشہور سردار ہیں سیف اللہ, حضرت خالد ابن الولید, نام سنا ہے آپ نے, تو حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ جو اسلام کے مشہور سپہ سالار ہیں, تو وہ ولید ابن المغیرہ اسی کافر کے بیٹے تھے. تین بیٹوں نے اسلام قبول کیا, ولید ابن الولید, ہشام ابن الولید اور خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ اجمعین, اور باقی بیٹے مسلمان نہیں ہوئے. تو یہ جو ولید ابن المغیرہ ہے تو اس کا ذکر کرتے ہوئے, اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید نے فرمایا کہ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا, کہ میں نے اس کے لیے مال بنایا جو دور تک پھیلا ہوا ہے, وَبَنِينَ شُهُودًا, اور اس کو بیٹے دیے جو اس کے سامنے موجود رہتے ہیں, وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا, اور میں نے اس کے لیے ہر کام کا راستہ آسان کر دیا. مَهَّدَ يُمَهِّدُ تَمْهِيد کے معنی ہوتے ہیں راستے کو آسان کر دینا, پچ بنا دینا, آج کل کی نئی زبان میں بیس تیار کر دینا. تو مَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا, میں نے اس کے لیے ہر کام کا راستہ آسان کر دیا, ہر کام کا راستہ آسان کر دیا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات ذکر کیے, اور پھر فرمایا ثم یطمع ان ازید, پھر یہ ولید یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اور زیادہ دوں. کلا, ہرگز نہیں, انہ کان لآیاتنا عنیدا, بے شک یہ ہماری آیتوں کا سخت مخالف ہے. سأرهقه صعودا, میں اس کو صعود پہاڑ پر چڑھاؤں گا. ارحاق کے معنی مشقت میں ڈالنا, اور صعود کے معنی چڑھائی کے بھی ہوتے ہیں, پر مشقت چڑھائی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ صعود یہ دوزخ کے ایک پہاڑ کا نام ہے کہ جس پر آدمی کو چڑھایا جائے گا اور پھر وہ نیچے گرے گا. اس کو قرآن مجید نے بھی ذکر کیا, سأرهقه صعودا, تو میں اس کو چڑھاؤں گا صعود پہاڑ پر. اس نے کیا کیا, انہ فکر وقدر, آگے نقشہ کھینچا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کافر کا. انہ فکر وقدر, فقتل کیف قدر, ثم قتل کیف قدر, ثم نظر, ثم عبس وبصر, ثم ادبر واستکبر فقال, کہ اس نے سوچا, انہ فکر وقدر, اس نے سوچا اور پھر طے کیا. تو سوچتا رہا کہ حضور کو کیا کہنا چاہیے, مجنون کہہ نہیں سکتے, شاعر کہنا مشکل ہے, کاذب کہنا, کذاب کہنا مشکل ہے. تو سوچتا رہا, انہ فکر وقدر, اس نے سوچا اور طے کیا, فقتل کیف قدر, اور اس کو قتل کیا جائے کہ اس نے کیسا طے کیا. ثم قتل کیف قدر, پھر اس کو قتل کیا جائے کیسا اس نے طے کیا. اب یہاں قتل آیا ہے تو اس پہ مجھے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ خواتین کو, گھر کی دو تین خاتون ہیں, دو خاتون تھیں غالباً, ان کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے. تو وہ ایک خاتون نے یہ کہا کہ ابا جی, یہ جو اس میں آ رہا ہے قتلہ, یا یہ لفظ تھا یا کوئی اور قرآن مجید میں ہے کہ قتل الانسان ما اکفرہ, انسان کو قتل کیا جائے یہ کتنا ناشکرہ ہے. تو ایک لڑکی جو تھی حضرت کے گھر کی وہ کہنے لگی کہ ابا جی یہ جو جملے ہیں یہ تو انسان بولتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان تو بہت اونچی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اس طرح کے جملے کیوں ارشاد فرمائے, انسان کو قتل کیا جائے کتنا ناشکرا ہے. اور یہاں فرمایا گیا کہ فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر, اس کو قتل کیا جائے اس نے کیسے طے کیا, پھر اس کو قتل کیا جائے کیسا اس نے طے کیا. آپ کے ذہنوں میں بھی یہ شبہ ہلکا سا کہیں پیچھے پیچھے آ رہا ہوگا تحت شعور میں اعلا شعور میں کہ یہ تو انسان بولتے ہیں اس طرح کا کلام, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس طرح کے کلام بولنے کی کیا ضرورت ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹی یہ جب انسان یہ اللہ کا کلام سنتا ہے تو بے ساختہ اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ یہ قتل کیا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی جذبات کی رعایت کرتے ہوئے یہ جملے نازل کیے تاکہ انسانوں کے جذبات کی رعایت ہو سکے. اسی کو مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ کا کلام جو نازل ہوا ہے وہ محاورات الناس پر نازل ہوا ہے, عام لوگوں کے محاورات پر نازل ہوا ہے تاکہ ان کو سمجھنا آسان ہو اور ان کو اس کی تاثیر ان کے دلوں کے اوپر پوری پوری ہو. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی طرح کے جملے ارشاد فرمائے کہ انہ فکر وقدر, بے شک اس نے سوچا اور طے کیا. فقتل کیف قدر, اس کو قتل کیا جائے کیسا اس نے طے کیا. ثم قتل کیف قدر, پھر اس کو قتل کیا جائے کیسا اس نے طے کیا. ثم نظر, پھر اس نے نظر اٹھا کے دیکھا. ثم عبس وبصر, پھر تیوریاں چڑھائیں منہ بنایا. ثم ادبر واستکبر, پھر منہ موڑا اور تکبر کا اظہار کیا. فقال, اور پھر یہ کہنے لگا, کیا کہنے لگا, ان ھذا الا سحر یوسر, نہیں ہے یہ مگر جادو جو پیچھے سے کہیں چلا ہے, منقول ہے یہ. معصور کہتے ہیں منقول کو, ان ھذا الا سحر یوسر, نہیں ہے یہ مگر جادو جو منقول ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جادو کہیں سے لیا ہے. ان ھذا الا قول البشر, نہیں ہے یہ مگر انسان کا قول. پہلے تو شروع میں تو اس کا خیال یہ تھا کہ انسان کا کلام ایسا نہیں ہوتا, لیکن غور و فکر کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے عام انسانوں کا کلام تو نہیں لیکن جادوگروں کا سا کلام ہے یہ. تو اس نے یہ طے کیا کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ محمد جادوگر ہیں اور ان کا کلام جو ہے وہ جادو ہے اور جادو کی وجہ سے اس کی تاثیر ہوتی ہے. اور اللہ کا کلام عجیب و غریب ہے, اس کی تاثیر ہی عجیب و غریب ہے. یعنی کوئی کلام آپ لے لیں کسی بزرگ کا کسی اللہ والے کا, اس میں بھی تاثیر ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام میں غیر معمولی تاثیر ہے. اور یہاں تک لکھا ہوا ہے واقعہ کہ یہ کافر جو تھے تو یہ بھی متاثر ہوتے تھے اس قرآن سے, اسی لیے لوگوں کو کہتے تھے مت جاؤ محمد کے پاس وہ جادوگر ہیں, جاؤ گے تو پھنس جاؤ گے, کیونکہ وہ اللہ کا کلام سناتے تھے اور اللہ کا کلام سنتے ہی لوگوں کے دلوں پر اثر ہوتا تھا. تو یہ مشرکین مکہ کے سردار روکتے تھے کہ محمد کے پاس مت جاؤ, لیکن اس کلام کی تاثیر ان کے دلوں میں بھی ایسی تھی کہ چپ چپ کے سنتے تھے. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل اور ولید ابن المغیرہ اور ایک دو سرداروں کے نام ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے نکلے, ان کو پتا تھا کہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھتے ہیں رات کے آخر میں. تو وہ قریب آ گئے, ایک اس کونے میں کھڑا ہوا تھا, دوسرا اس کونے میں کھڑا ہوا تھا, تیسرا اس کونے میں کھڑا ہوا تھا آپ کے گھر کے قریب, اور غور سے کان لگا کر سن رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں. اور آپ تہجد میں نسبتاً ہلکی آواز سے تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے, جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے. تو پندرہویں پارے کے آخر میں سورہ بنو اسرائیل کے آخر میں, ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا, زور بہت زور کے بھی نہ پڑھیے, بہت آہستہ بھی نہ پڑھیے, درمیانی آواز سے پڑھیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی آواز سے پڑھ رہے تھے, یہ چاروں بڑے بڑے سردار مختلف دیواروں پہ کھڑے سن رہے تھے. کافی دیر ہو گئی, اس کے بعد جب آپ نے تلاوت ختم کی تو یہ واپس پلٹے تو ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی, تو یہ سب ایک دوسرے کے سامنے شرمندہ تھے, کہہ رہے تم یہاں کیسے کا, تم کیسے تھے یہاں. تو یہ اللہ کا کلام ہے, اس کی تاثیر تھی. تو متاثر ہوتے تھے لیکن پھر سوچتے تھے کہ اگر ہم نے مان لیا تو ہماری سرداری چلی جائے گی, ہماری یہ بات چلی جائے گی, تو پھر طرح طرح کی تدبیریں آپ کے خلاف کرتے تھے. اور ایک تدبیر ولید ابن المغیرہ نے کی, اور اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہنا چاہیے. اس کو قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا کہ فقال ان هذا الا سحر یؤثر, نہیں ہے یہ مگر جادو جو منقول ہے, ان جو نقل کیا گیا ہے. ان هذا الا قول البشر, نہیں ہے یہ مگر انسانی کلام ہے, ہے تو انسانی کلام مگر جادوؤں کا کلام ہے. جب اس نے یہ بات کہی اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام میں فرمایا سأصلیہ سقر, اس شخص کو تو میں سقر میں پہنچاؤں گا. سقر بھی جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے, جہیم بھی ہے, نار بھی ہے, اور بھی بہت سارے نام ہیں جہنم کے, انہی میں سے ایک سقر ہے. میں اس کو پہنچاؤں گا سقر میں, اور تمہیں کیا وما ادراک ما سقر, اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ یہ سقر کیا ہے. لا تبقی ولا تذر, نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے, یعنی یہ کسی کافر کو باقی نہیں رکھتی کہ عذاب سے بچ سکے, اور کوئی کافر اس کی پکڑ سے باہر نہیں رہ سکتا کہ اندر نہ آئے. لا تبقی ولا تذر, نہ یہ باقی رکھتی ہے اور نہ کسی کو چھوڑتی ہے. لواحۃ للبشر, اور یہ انسانوں کو جلانے والی ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انذار کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, شروع میں آیا تھا نا قم فانذر, کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈرایا کس سے؟ جہنم سے. اسی لیے جس طرح جنت کی بشارت دینا یہ دین کا حصہ ہے, اسی طریقے سے جہنم کی بات سنا دینا یہ بھی دین ہی کا حصہ ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. آپ کو کیا معلوم کہ وہ توڑ پھوڑ کرنے والی چیز کیا ہے؟ حطمہ, یہ بھی جہنم کا نام ہے. نار اللہ الموقدہ, وہ اللہ کی آگ ہے جو دہک رہی ہے. التي تطلع على الافئده, جو دلوں تک پہنچ جاتی ہے. اور محسوب مفسرین نے لکھا کہ دنیا کی کوئی آگ دل تک نہیں پہنچتی. اللہ پناہ میں رکھے, اعزن اللہ من ذلك. انسان کے کوئی چیز جلنی شروع ہوتی ہے تو اس کے سارے ٹیشوز جو ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے, اور بے ہوش ہونے کے بعد اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوا. لیکن جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھ کے اتنی سخت آگ ہے کہ وہ دل تک جائے گی, یعنی آدمی مرے گا نہیں, بے ہوش نہیں ہوگا. اس کو قرآن نے فرمایا نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. تو بہرحال یہ جنت کی خوشخبریاں دینا یہ بھی دین کا حصہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ جہنم کی بات بتا دینا, اس سے انذار کرنا, اس سے ڈرانا, یہ بھی دین ہی کا حصہ ہے. دونوں چیزیں آگے ہیں, جنت بھی آگے موجود ہے, جہنم بھی آگے موجود ہے. تو جنت کے بارے میں بھی قرآن اور حدیث نے صاف صاف بتایا ہے, اور جہنم کے بارے میں بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے چھپائی نہیں ہے. کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی ہمیں پتہ نہیں تھا. ایک ایک بات جنت کی اللہ سبحانہ و تعالی نے سامنے کر دی, ایک ایک بات جہنم کی سب سامنے کر دی مختلف جگہوں میں. تو یہاں اللہ تعالی نے یہ فرمایا سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں جہنم سے بچا لے, اور بلا حساب و کتاب اپنے فضل رحمت اور مغفرت کے ساتھ جنت میں داخل کر دے. سب سے بڑا کامیاب کون ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, بس وہ کامیاب ہو گیا. اسی کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی جنت کے اعلیٰ درجات کی تو ہم کیا تمنا کریں, ہمیں جنتیوں کے جوتوں میں جگہ مل جائے تو بھی بہت غنیمت ہے. اصل بات یہ کہ کسی طریقے سے جہنم سے انسان بچ جائے, بس جہنم سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا, فقط فاز, وہ کامیاب ہو گیا. من زحزح عن النار, جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا, وہ ادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقط فاز, وہ کامیاب ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالی یہ کامیابی آپ کو بھی عطا فرمائے, اور ہمیں بھی, مجھے بھی, آپ کو بھی, اور اللہ تعالی یہ دنیا بھی آسان کر دے, قبر کی منزل بھی, موت قبر کی منزلیں بھی اللہ تعالی آسان فرما دے, اور بلا حساب و کتاب اللہ تعالی اپنے فضل سے ہمیں جنت تک پہنچا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وہ ایک ساتھی نے مجھ سے ایک بات پوچھی تھی, تو میں نے سوچا کہ فائدے کی بات ہے, میں آپ کو بتلا دوں تو شاید کچھ حضرات کو اس کا فائدہ ہو جائے اور انشاءاللہ مفید ہوگا. وہ ایک ساتھی نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ جو ہیں وہ ایک ہاتھ کے اوپر تسبیح پڑھتے ہیں, اور ہم نے یہ سنا ہے کہ دو ہاتھوں پر تسبیح پڑھنا گناہ ہے. تو میں نے کہا نہیں, ایسا تو کہیں نہیں کہ دو ہاتھوں پہ تسبیح پڑھنا گناہ ہو, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ قرآن حدیث میں منع کیا گیا ہو. البتہ ایک بات ہے, وہ یہ ہے کہ دایاں ہاتھ ہے اچھے کاموں کے لیے, اور بایاں ہاتھ ہے ذرا ہلکے درجے کے کاموں کے لیے. اسی لیے آپ نے کتاب اٹھانی ہو, کھانا کھانا ہو تو کس سے؟ دائیں ہاتھ سے. جوتا اٹھانا ہو تو بائیں ہاتھ سے. کلی کریں گے دائیں ہاتھ سے. استنجا کرنا ہو بائیں ہاتھ سے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ استعمال کیا جائے. اور پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ جو دائیں ہاتھ پر ہم تسبیح پڑھتے ہیں, اس کا ایک خاص طریقہ ہے, اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا مجھے یاد دلا دینا, موقع ہوا تو میں بتلا بھی دوں گا. تو وہ تو ساتھی پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہیں, انہوں نے یاد نہیں دلایا, لیکن میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتلا دوں. اور یہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے, اور اس میں صرف اس ہاتھ کے اوپر 100 تک گنتی ہو سکتی ہے, اور اگر آپ اس ہاتھ اور ان ہاتھ دونوں کو ملا لیں تو 10,000 تک گنتی ہو سکتی ہے. ہم جب سبحان اللہ پڑھتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تو اس میں ہم کتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہیں جی 15 مرتبہ. ہیں جی, تو 15 اس پہ, 15 اس پہ, یا 15 اس پہ, پھر 15 اسی پہ, اور پھر اس کے بعد 3. تو یہ عام طریقہ ہے, اور یہ جائز ہے, کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. آدمی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح پڑھتا رہے تو جائز ہے, اور سبھی پڑھتے ہیں ہم سبھی. لیکن ایک خاص طریقہ ہے جو عربوں کا طریقہ تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے, وہ اگر آپ سیکھ لیں تو آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی. اور وہ اس کو کہا جاتا ہے عقد انامل. عقد انامل, پوروں کے ذریعے سے وہ گنتی ہوتی ہے. اور یہ سیکھنا آسان بھی ہے, تو اور اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. میں نے بھی یہ طریقہ سب سے پہلے سیکھا اپنے استاد حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی قدس اللہ سرہو سے, لیکن ان کا طریقہ تھوڑا سا مشکل تھا, تو میں یاد کرتا تھا پھر بھول جاتا تھا. تو پھر ایک مرتبہ حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو یہاں شیخ الحدیث تھے, تو وہ لاہور تشریف لائے. میں اس زمانے میں لاہور میں تھا, تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں بار بار بھول جاتا ہوں اس کو. فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں. چنانچہ انہوں نے جو طریقہ بتایا وہ اتنا آسان تھا, اور وہی میں اب آگے ساتھیوں کو بتاتا ہوں کہ اس کو الحمدللہ میں بھولا بھی نہیں, اور جن ساتھیوں کو بتاتا ہوں وہ بھی آرام سے یاد کر لیتے ہیں. طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ 5 انگلیاں ہیں, ہے نا, تو ان کے نام ہیں خنصر, بنصر, وسطی, سبابہ, ابہام. لیکن آپ اس کو چلو چھوڑ دو, یہ عربی کے نام ہیں, لیکن آپ یہ ذہن میں رکھو کہ یہ ایک انگوٹھا ہے, ایک انگشت شہادت ہے, یہ 2 علیحدہ ہیں, اور یہ 3 انگلیاں علیحدہ. ان 3 کو علیحدہ رکھو, ان 2 کو علیحدہ رکھو. اب یہ جو 3 ہے, خنصر, بنصر, وسطی, ان کو کہتے ہیں چھنگلی کہہ لو, درمیانی انگلی, بڑی انگلی, کچھ نام رکھ لو آپ اس کا. تو ان 3 سے ہوتی ہیں اکائیاں. یہ 3 جو ہے نا, یعنی یہ ये जो तीन उंगलियां हैं कोने की, तो ये इनसे इकाइयां चलती हैं, और ये जो है इनसे दहाइयां चलती हैं, और इकाइयों और दहाइयों से गिनती होती है। किस तरीके से कि आप छोटी उंगली को जड़ में दबा लो, छोटी उंगली को जड़ में दबा लो तो एक हो जाएगा, ये आसान। फिर आपने दूसरी उंगली भी जड़ में दबा ली, कितने हो गए? दो। फिर तीसरी उंगली भी आपने जड़ में दबा ली, बिल्कुल नीचे यानी बिल्कुल जड़ में, कितने हो गए? तीन। फिर आपने छोटी उंगली खोल ली, कितने? चार। फिर दूसरी उंगली भी खोल ली, पांच। ये भी आसान है। फिर आप ये करो कि बीच की उंगली बंद करके ये दो उंगलियां खोल लो, ये क्या है? छह। बस ये मुश्किल है थोड़ा सा। एक, दो, तीन, चार, पांच, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं ना, ये छह, छह याद हो गया। अब आप ये जो छोटी उंगली है इसको आगे ले जाके बंद करो, पहले तो आपने जड़ में बंद की थी ना, अब आप आगे ले जाके बंद करो तो ये है सात, इसको बंद करो आठ, अगली बंद कर लो नौ। ये हो गए इकाइयां, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ। और ये जिस तरह एक दो तीन है, इसी तरह ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अट्ठाईस उनतीस। इकाइयां तो वही हैं, नहीं समझे आप बात को? इकाइयां तो वही हैं। इकतीस अगर होगा तो भी यही होगा, इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस, यानी सारी इकाइयां सौ तक इसी तरह जाएंगी। तो ये तीन उंगलियां अगर आपकी हरकत करती रहे तो आपकी इकाइयां बनती रहेंगी, सही है? तो छोटी उंगली को हमने दबाया एक, फिर बराबर की उंगली को दबाया दो, फिर एक और उंगली को दबाया तीन, फिर छोटी उंगली को खोल लिया चार, फिर उसके बाद खोला पांच, फिर इसको दरमियानी वाली को बंद कर दिया, दाएं बाएं की दोनों उंगलियों को खोल दिया छह, फिर छोटी उंगली को आगे ले जाके बंद किया सात, फिर आगे ले जाके बंद किया आठ, तीसरी को भी बंद किया नौ। समझ रहे हैं बात? आसान हो गई। अब आ जाओ किस पर? दहाइयों पर। दहाइयों में यह है कि अगर आप ये जो शहादत की उंगली है इसको अंगूठे के बीच में रखो तो ये दस है। अंगूठे के बीच में रखेंगे तो ये दस है। चुनाचे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और ये दस। अब ये दस हो गया। जब दस हो गया अब फिर इकाइयां वहीं चलेंगी, ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस, ये उंगली अपनी जगह पर ही है। तो दस के साथ वही इकाइयां चल रही हैं, उन्नीस, उन्नीस हो गया। फिर उसके बाद अगर अंगूठे को शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली के दरमियान में रख दें तो ये बीस है, ये बीस। ये मुश्किल है थोड़ा सा। एक बल्कि ये बीस हो गया ना, इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस, तो ये हो गया। फिर आप अगर शहादत की उंगली को अंगूठे के दोनों कोने मिला दें तीस, तीस, ये हो गया दस, ये हो गया बीस, ये हो गया तीस, दस बीस, दस बीस तीस, ये तो समझ में आ गया ना। दस है जी, फिर बीस, फिर तीस। अब आगे ही समझिए कि देखिए ये लकीरें हैं, अगर आप अंगूठे को इस लकीर पे रखेंगे चालीस, इस पे रखेंगे पचास, इस पे रखेंगे साठ, इस पे रखेंगे सत्तर, कितना आसान है। अंगूठे को अगर आप इस लकीर पे रख दें तो चालीस, इस पे रख दें पचास साठ सत्तर, जब सत्तर आप करेंगे इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पिछहत्तर छिहत्तर सत्तर अठहत्तर उनासी, ये उसी तरह चलता रहेगा। ये तीन उंगलियां इकाइयों में चलती रहेंगी, सत्तर हो गए। फिर आपने अगर शहादत की उंगली को अंगूठे के नाखून पे रखेंगे तो अस्सी, शहादत की उंगली को आपने انگوٹھے کے ناخن پہ رکھ دیا تو 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. پھر اگر آپ انگلی کو, شہادت کی انگلی کو گول کر کے بالکل ایسا کہ بہت چھوٹا سا سوراخ رہ جائے, اتنا چھوٹا کہ اس سے چھوٹا نہ ہو, وہ ہے 90. اور حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں آج سوراخ ہو گیا ہے اور 90 کا ہنسا آپ نے بنایا. اب حدیث میں آتا ہے 90 کا ہنسا آپ نے بنایا, اب اس کی تشریح ہم کیسے کریں گے؟ اس کی تشریح اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ کو یاقد انامل معلوم ہو, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 کا ہنسا کیسے بنایا تھا. تو یہ اس طریقے سے بنایا تھا کہ چھوٹا سا سوراخ جو ہے یہ رہ گیا. تو یہ ہے 90 کا ہنسا. یہ 90 ہو گئے. 90 جب آپ کریں گے 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. پھر اگر آپ اس کو دبا لیں 100, اس کو 200, اس کو 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, پھر 1,000, 2,000, 3,000, ہے جی, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, ہے جی, 9,000. تو ان دونوں انگلیوں پر آپ آرام سے 9,999 آرام سے گن سکتے. ویسے ہم گن سکتے تھے صرف 15, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, لیکن اگر آپ عقد انامل کے طریقہ سیکھ لیں تو اس میں آپ بڑے آرام سے ایک انگلی, ایک انگوٹھ, معاف کیجیے, ایک ہاتھ پر 99 تو آپ آرام سے اس میں گن سکتے ہیں 99, اور پھر دوسرے ہاتھ کو بھی لے لیں تو وہ 10,000 تک آپ گنتی کر سکتے ہیں. تو چلو آپ باقی اگر نہ بھی یاد رہے تو 10 تک تو یاد کر لو. وہ یہ کہ اگر آپ نے انگلی کو جڑ میں لگایا تو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ہے جی, 9 یاد کر لو, باقی پھر اللہ تعالیٰ کرا دے گا انشاءاللہ. دعا کر لیجیے. میں الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ قرآن مجید کے انوار و برکات سے ہمیں مالا مال فرما دیجئے. یا اللہ قرآن مجید کے انوار و برکات سے ہمیں مالا مال فرما دیجئے. یا اللہ رمضان کے انوار و برکات سے ہمیں مالا مال فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کو تھامنے والا بنا دیجئے. یا اللہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دیجئے, آخرت بھی اچھی فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیجئے اور جنت میں بلا حساب و کتاب داخل فرما دیجئے. یا اللہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. یا اللہ مغفرت کا, رحمت کا, جہنم سے آزادی کا عشرہ یا اللہ آزاد فرما دیجئے. آپ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ یا اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے اور بلا حساب و کتاب ہمارے لیے جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دیجئے. یا اللہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائیے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة الا بك. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.